سورة یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. قرآن ایک عظیم کتاب ہے جو روشنی بخشتی ہے. اس کے احکامات صاف ستھرے ہیں، واضح ہیں، ایک عام انسان بھی ان سے رہنمائی پا سکتا ہے. یہ کتاب حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، خیر اور شر کے درمیان ایک واضح لائن کھینچ دیتی ہے. لہذا ہم سب کو زندگی کی الجھنوں میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. پچھلی آیت میں کتاب کو المبین کہا گیا تھا، یہاں اس وضاحت کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اسے عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا. کیونکہ قرآن جس زبان میں نازل کیا گیا ہے، یہ اپنی وسعت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی تمام زبانوں میں بہت ممتاز حیثیت رکھتی ہے. باریک سے باریک معنی کا فرق بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو کسی اور زبان میں نہیں. اور قرآن کو نازل کرنے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد لعلکم تعقلون، یعنی یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں، صرف برکت کے لیے نہیں، صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے کے لیے ہے، تاکہ تمہاری عقل کام کرے، غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال کرو. اسلام بلائنڈ فالوئنگ کا نام نہیں، بلکہ یہ شعور اور بصیرت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو ماننے کا نام ہے. اور قرآن کی اصل سویٹنس، چاشنی، اس کی گہرائی میں ہے. اور اس سے جب انسان گہرے میننگ لیتا ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، تو انسان پھر پوری توجہ سے اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس سے اس کے دل کو جو سکون اور قرار ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے. قصہ یوسف احسن القصص کیوں ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، کہانیوں میں سے بھی بہترین کہانی ہے، کیونکہ اس میں انسانی نفسیات کو بہت کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. یہ واحد قصہ ہے جو ایک ہی صورت میں ترتیب کے ساتھ مکمل ہوا ہے اور خوشگوار انجام پر، جدائی سے آغاز ہوتا ہے اور ملاپ پر اینڈ ہوتا ہے. اور یہاں غافلین کا مطلب لاپرواہ نہیں، بلکہ بے خبر، ان اویئر، یعنی آپ اس سے پوری طرح باخبر نہیں. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو متعین کرنے والا خواب تھا. والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ پیار کا، اور جواباً بچوں کا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، آپس کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اعتماد اور بانڈنگ کو ظاہر کرتا ہے. والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ وہ بچوں کے ساتھ ایسا دوستانہ ماحول رکھیں کہ بچہ اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے، وہ اپنے خواب آپ کو سنا سکے. یہ نہیں کہ وہ خواب سنانے لگے اور آپ کے چھوڑو تمہیں ہر وہ خواب ہی آتے رہتے ہیں. کبھی یہ غلطی نہ کریں، کبھی بچے کا دل نہ توڑیں. اور پھر ایک اور سبق یہ کہ اپنا خواب اپنے قریب ترین کو بتائیں، ہر ایک کو نہ بتاتے پھریں. خواب بھی ایک راز ہوتے ہیں، اپنا راز بھی ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. اس کے لیے کسی ہمدرد اور عالم، چاہے والدین میں سے کوئی ہو یا استاد ہو یا قریبی رشتہ دار جو قابل اعتماد ہوں، ان کو سنانا چاہیے. قال یا بنیا، انہوں نے یا ابتی کہا، انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں خواب تو بہت خوبصورت ہے، خواب اچھے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ابھی وہ حقیقت میں نہیں ڈھلے ہوتے، لیکن بہت سے خواب حقیقت بننے تک ایک لمبا عرصہ بھی طے کرتے ہیں. اور پھر یہاں یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، بھائیوں کا نہیں بتانا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں. تو جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، اس کو تو کوئی راز نہ بتائیں، کوئی بات ایسی نہ بتائیں جو آپ کے خلاف استعمال کرے. اور یہاں یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کی ممکنہ دشمنی کی اصل جڑ شیطان کو قرار دیا کہ وہ پھوٹ ڈالتا ہے. اور حسد ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو قریبی رشتہ داروں کو بھی جلا دیتی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بر وقت خبردار کر دیا. ہمیں بچوں کی نہ صرف یہ کہ جسمانی پرورش کہ انہوں نے کھایا کہ نہیں، یہ ٹائم پہ سوئے ہیں کہ نہیں، اسکول گئے ہیں کہ نہیں، صرف ان باتوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ ان کی ذہنی گروتھ بھی کرنی چاہیے، انہیں انٹلیکچولی بھی اکوپ کرنا چاہیے کہ معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے، اس سے بچنے کی تربیت بھی دینی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں اور وہ انہیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام ایسے نہیں کرنا، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور پھر دلیل بیان کر رہے ہیں. بعض اوقات والدین صرف حکم دیتے ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وجہ نہیں بتاتے، بچوں کو وجہ بتایا کریں کہ کیوں نہیں کرنا، اور پھر نعمتوں کی نمائش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ کی نعمتوں سے دوسرے حسد کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا، اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی. بے شک تمہارا رب بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. یہاں تعبیل الاحادیث کی بات کی گئی ہے، جس میں خوابوں کی تعبیر تو ہے لیکن اس کے علاوہ معاملات کی حقیقت تک پہنچنا، انسانی نفسیات کو سمجھنا، پیچیدہ مسائل کا درست حل نکالنا، یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں. یہ وہ علم تھا جو آگے چل کر یوسف علیہ السلام کے کام آیا اور ان کے لیے مصر کے اقتدار کا ذریعہ بنا. یہ علوم بڑے اہم ہوتے ہیں. بعض لوگ سائیکالوجی کو پڑھنا سمجھنا وہ کہتے کوئی اتنا فائدہ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ تعویل الاحادیث جو ہے، انسانی نفسیات کو سمجھنا، انسانی مزاج کو سمجھنا، انسان کے ٹرینڈز کو سمجھنا اور انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا میں ایک کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے اگر وہ اس کو اپنے لیے رہنما بنائے. اور اللہ ہی نے یہ علوم انسانوں کو سکھائے، اور یہاں خاص طور پر کچھ کو تو براہ راست سکھائے. اور پھر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی یہ تمہارے باپ دادا پہ بھی بڑی نعمتیں تھیں، اللہ تم پر بھی نعمت تمام کرے گا، خوشخبری بھی سنا دی. کیوں؟ بچوں کو بزرگوں کی قرآن و سنت کے معیار پر پورا اترنے والی نیکیوں اور اعلی روایات سے جوڑنا چاہیے. بچوں کی تربیت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں چیزیں، کہ انہیں بتانا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد کون تھے، کیا کرتے تھے، اگر ان کے اندر کچھ خاص خوبیاں ہوں. کیونکہ انسان کو ہمیشہ اپنے آبا و اجداد پہ فخر ہوتا ہے کہ ہم کن کی نسل ہیں، کن کے اولاد ہیں. اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کا ذکر بھی کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا. اور زندگی میں کامیابی کے لیے گہری سمجھ بوجھ اور بصیرت ہونا ضروری ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اس میں بہت سے سبق ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو حقیقت جاننے کے لیے سوال کرتا ہے نا کسی چیز کی، اللہ اس پر علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے. جب آپ کسی چیز کی تہ تک جانا چاہتے کہ اس کا اصل ہے کیا، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں بھائیوں کے رویے مختلف ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے نہ ہوتے نہ ہو سکتے ہیں. نو کمپیریزن، بچوں کا کمپیریزن نہ کیا کرے آپس میں کہ وہ تو ایسا اور تم ایسی ہو، نہیں، ہر انسان الگ ہے. اور پھر حسد کی بیماری بہن بھائیوں میں عام طور پر آ جاتی ہے. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، ایک گروہ ہیں، بے شک ہمارے والد واضح بھول میں ہیں. یہ آیت حسد کی نفسیات اور خاندانی بگاڑ کی جڑ کو بے نقاب کرتی ہے. حسد کی ابتدا ہمیشہ کمپیریزن سے ہوتی ہے. بھائیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ باپ ان سے محبت کرتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا کہ وہ دوسرے سے کتنی زیادہ کرتا ہے. تو انہوں نے باپ کی فطری شفقت کو، جو یوسف کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان سے زیادہ تھی اور ان کے اچھے عادتوں کی وجہ سے بھی، اپنی توہین سمجھ لیا. ان کے نزدیک محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے تھا؟ عصبہ. ہم ایک پورا گروہ ہیں، ہماری امپورٹنس زیادہ ہے، ہم سے محبت کی جائے. یاد رکھیے، محبت کسی سے خریدی نہیں جا سکتی، چھینی نہیں جا سکتی، زبردستی نہیں کروائی جا سکتی. اور پھر یہ ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنے حسد میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ باپ جو پیغمبر ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں بچے کہ وہ تو گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ بھولے ہوئے ہیں. اپنے شفیق باپ اور وقت کے نبی کی عقل پہ بھی شک کرنے لگتا ہے انسان. یہ حسد اس طرح انسان کو اندھا کرتا ہے. اور ضلال سے مراد یہاں دین کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ محبت کے معاملے میں آپ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے درمیان ممکن حد تک محبت میں برابری کریں، لیکن محبت چونکہ دل کا معاملہ ہوتا ہے نا، کسی سے زیادہ ہوتی کسی سے کم ہوتی قدرتی طور پر، لیکن اس کو ظاہر نہ کریں اور فیورٹزم نہ کریں کہ کسی ایک بچے کو بہت زیادہ دیں. اور یہاں یہ سبق بھی ہے، کبھی نہ سوچیں کہ آپ کی مادی طاقت جو ہے وہ آپ کو دوسروں سے بہتر بناتی ہے. اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. اقتلوا یوسف اب اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم. اب یہ حسد اتنی دور تک گیا کہ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو باپ سے دور کرنا ہے. کیسے؟ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. سبحان اللہ، کیسی کیسی باتیں شیطان سجھاتا ہے. ابھی تو کر لو جو کرنا، بعد میں نیک بن جانا. حسد جب حد سے گزر جائے نا تو خونی رشتوں کو بھی پامال کر دیتا ہے. ایک معصوم بچے اور اپنے بھائی کی قتل جیسی تجویز، یعنی کس حد تک وہ چلے گئے تھے. نفرت ایسی بری بلا ہوتی ہے کہ جو انسان کی عقل کو بھی مفلوج کر دیتی ہے. مقصد ان کا بس اتنا تھا کہ یوسف کو رستے سے ہٹا دیں تاکہ باپ پھر ہماری طرف توجہ کرے. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ قریبی تعلق رکھنے والوں کا ظلم جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ درد دیتا ہے اور دردناک ہوتا ہے. اور محبت آپ چھین نہیں سکتے. یخلو لکم وجہ ابیکم، زبردستی چھینی گئی توجہ محبت کا باعث نہیں بن سکتی. اور یہ جو ہے نا شیطان کا بہت بڑا ٹیکٹک ہے کہ وہ گناہ پہ اکساتا ہے کہ ابھی کر لو بعد میں نیک بننا، حج کر لینا، عمرہ کر لینا، بس توبہ ہو جائے گی، بس ابھی غلط کرو. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے گناہ کروانے کے لیے کہ ابھی یہ غلط کام کرو پھر نفل پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، کسی کا مال غصب کر لو پھر بعد میں صدقہ کر دینا، اس کے بچوں کو کھلا دینا. تو جب اس قسم کے خیالات دل میں آئیں تو استغفار پڑھنی چاہیے اور ہٹ جانا چاہیے اس کام سے کہ پتہ ہے غلط ہے پھر بھی کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، جان کے گناہ نہیں کرنا چاہیے. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو. یہ پہلی نعمت تھی یوسف علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کہ اس نے ایک بھائی کو بولنے کی توفیق دے دی، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا قتل ٹل گیا، ورنہ وہ تو سارے اکٹھے تھے کہ ماری ڈالیں گے. اگرچہ یہ ایک سنگل اوپینین تھا لیکن بھائیوں نے سنا اور اس پہ عمل کر لیا. اس سے بڑی مزے کی بات پتہ چلتی کہ اگر سارے ہجوم میں صرف آپ اکیلے ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ حق پر تو کہہ دیں، کوئی پتہ نہیں آپ کی ایک اچھی کہی ہوئی بات لوگوں کو بربادی سے بچا لے. کبھی یہ نہ سوچے میں تو اکیلی ہوں پورے خاندان میں اور میری تو کوئی سنتا نہیں. نہیں، جہاں ممکن ہو آپ خیر خواہی کرتے رہیں. ایک بڑا گروہ گناہ پہ متفق ہو رہا ہے، ایک نرم دل شخص کہتا ہے کہ تم کم درجے کا کچھ فیصلہ کرو اور غیابات الجب میں ڈال دو، بس تم نے نظروں سے اوجھل کرنا ہے نا، کنویں میں ڈال دو. کنواں ایسی جیل ہے جہاں سے واپسی کا رستہ ممکن نہیں. بھائی تو یوسف علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مصر کے تخت تک پہنچانا چاہتا تھا. بھائیوں کے نزدیک کنواں چھٹکارے کا ذریعہ تھا، یا پھر قافلہ کو اٹھا کے لے جائے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ترقی کا پہلا زینہ تھا. وہ اس طرف کا سفر کرنے جا رہے تھے جہاں انہیں بادشاہ بننا تھا. یاد رکھیے اس آیت سے بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ اگر آپ برائی روک بھی نہیں سکتے نا تو اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں آنے والے اندھیرے کنویں ہمارے لیے ترقی کا پہلا قدم ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ جس نے آپ کا موریل ڈاؤن کر دیا، جس نے آپ کا کانفیڈنس چھین لیا، جس نے آپ کی ساری قابلیت کو زنگ لگا دیا، تو اس پر مایوس نہ ہو، مایوسی سے باہر نکلیں. وہ کنواں آپ کو کسی قافلے کے ذریعے وہاں سے نکلنے کا ذریعہ بنے گا اور پھر آگے ترقی کی مزید منزلیں آئیں گی اگرچہ بیچ میں آزمائشیں آئیں. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف وانا لہ لناصحون. انہوں نے کہا ابا جان کیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں. منافقت، دھوکہ دئی، خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کے ایک عجیب حربہ، آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. آج کے زمانے سے گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے. بھائیوں کو معلوم تھا ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، اس لیے انہوں نے پہلے باپ پہ الزام لگا دیا کہ باپ ان پہ شک کر رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ باپ دفاعی پوزیشن میں آئے، ڈیفینسو پوزیشن میں، اور خود کو غلط ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیں. یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے بات منوانے کا. کچھ لوگوں کے اندر یہ چالاکی بہت زیادہ ہوتی، آپ کے اوپر ایسی باتیں کریں گے، آپ تو ہمارے گھر ہی نہیں آتے اور آپ تو کبھی ہمیں سلام بھی نہیں کرتے اور آپ تو کبھی یہ نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا کریں؟ نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں، جو آپ کہے میں کرتا جاؤں گا. لوگوں کی ایسی باتوں سے کبھی متاثر نہ ہوں. بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں جب کرتے ہیں تو میں صرف کہتے ہیں جی 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 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو کرنا وہ چاہیے جو صحیح ہو، نہ کہ لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے آپ اپنے اصول چھوڑ دیں، کبھی بھی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کبھی بڑا دشمن بھی خیر خواہ بن کے آ جاتا ہے، اس لیے انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ معاملہ کس کے ساتھ کر رہا ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے بھروسہ نہیں کر رہے تھے بچوں پر. لیکن جب کوئی گناہگار اپنی صفائی میں دوسروں پر شک کا الزام لگائے تو پھر بعض اوقات انسان اپنے موقف سے پیچھے ہو بھی جاتا ہے. ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیئے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں. کھیل کود بچے کی فطری ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا. اور بچے ویسے بھی خوش ہو جاتے ہیں کھیل کود کا نام سن کے، پکنک کا نام سن کے. اور پھر یہ ہے کہ دشمن نقصان پہنچانے میں ہر ممکن جلدی بھی کرتا ہے کہ دیر نہ لگائی جائے، غدن کل ہی بھیج دیں. اور حد سے زیادہ اپنی سچائی کا یقین دلانے والے اکثر مکر کر رہے ہوتے ہیں. وہ انا لہو لحافظون، آپ فکر ہی نہیں کریں ہم اس کی حفاظت کریں گے. یاد رکھیے بچوں کو تفریح کا موقع دینا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں پکنک پہ، پہلے سے بھی بگڑ کے تو نہیں آ جائیں گے. اور پھر ہر شخص جو آپ کو کھیل تماشے اور عارضی لذتوں کا لالچ دے کے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے، ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو. آج کے دور میں سوشل میڈیا پر نامعلوم دوست، ان نون پیپل جو دوست بن جاتے ہیں، وہ عجیب و غریب جال بچھا کے لوگوں کو پھانس لیتے ہیں، کبھی ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، کبھی ان کی عزت و عصمت لوٹ لیتے ہیں. یہ بھائی زبان سے حفاظت کہہ رہے تھے اور دل میں ہلاکت تھی، کتنی عجیب بات ہے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون. اس نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے بہت شدید محبت تھی اور انہیں کچھ خطرات بھی، خدشات بھی محسوس ہو رہے تھے، اور ایک دن کے لیے بھی انہیں جدا کرنا مشکل لگ رہا تھا. اور انہیں اپنے بچوں کی عادت کا بھی پتہ تھا کہ اپنے کھیل کود میں لگ جائیں گے اور یوسف چھوٹے ہیں، اس سے غافل ہو جائیں گے. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، تقدیر کے آگے بے بس ہوتا ہے انسان. انہوں نے بھیڑیا کا لفظ بول دیا، وہ بھیڑیا کا بہانہ کر کے آگے واپس. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون. انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے. آپ دیکھیے یہاں پر وہ اپنی طاقت کا تکبر ظاہر کر رہے ہیں، ہم طاقتور جتھا ہیں، ہم جسمانی طور پر بڑے مضبوط ہیں، ہم حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ چیز بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اوور کانفیڈنٹ. اصل بات یہ کہ حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کسی کا عصبہ ہونا، ایک بڑی جماعت ہونا، یہ کافی نہیں. بعض وقت ہم بہت بہترین سیکیورٹی سسٹم، گارڈز اور جدید ٹیکنالوجی لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن یاد رکھیے پھر بھی اصل حفاظت اللہ کی ہے. اور جب کوئی آزمائش آنی ہو تو یہ سارے ذرائع دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، حفاظت اللہ کرتا ہے. بظاہر بھائیوں کی بات تو بڑی مضبوط تھی کہ 10 جوانوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہو تو چاہے کتنا ہی کوئی بڑی بڑی باتیں کرے، اس کے شر سے محفوظ رہے، بس اللہ ہی بچا سکتا ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. پھر جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور انہیں ایک دن ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ بھائیوں نے ایکا کر لیا کہ کنویں میں ڈالتے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام کر رہا تھا کہ تم غم نہ کرو، ایک دن آئے گا کہ انہی بھائیوں کو تم بتاؤ گے کہ انہوں نے آج کیا کیا، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. وہم لا یشعرون. اور اگزیکٹلی یہی ہوا. کئی سال بعد جا کر اللہ مومنوں کے دلوں کو مصیبت میں تھامتا ہے. یہ وہ وحی نہیں جو ایک پیغمبر کی طرف کی جاتی، کیونکہ وہ بھی بچے تھے. یہ الہام تھا جو اللہ تعالیٰ صالحین کے دل میں القا کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. عین تکلیف کے وقت کوئی اتنا پازیٹو خیال دل میں آ جاتا ہے کہ انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ نے کیسا الہام کیا کہ وہ بالکل تنہا، بے یار و مددگار کنویں کے اندھیروں میں تھے، اور وہاں انہیں مستقبل کی خبر دی جا رہی کہ تمہارا فیوچر روشن ہے. آج اگر ہم میں سے بھی کوئی اپنے آپ کو کسی کنویں میں بند محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو وہ بھی امید نہ چھوڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسا سبب بنائے گا کہ یہ کنواں تمہارے لیے ترقیوں کا زینہ بن جائے گا. بس صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلسل جد و جہد کی. اور بھائیوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ اللہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے. تو جب انسان کو لگے کہ وہ کنویں میں، مشکلات میں، تنہائی یا کسی سازش میں گر چکا ہے اور کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، تو یاد رکھیے اللہ کی مدد وہاں بھی پہنچتی ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا، کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں. ظالم سمجھتا ہے کہ کنویں میں ڈال کے اس نے اپنا کام تمام کر لیا، بھائیوں نے سمجھا قصہ ختم، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ کا منصوبہ اب شروع ہوا ہے. وَجَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ گئے. جھوٹ موٹ کا رونا، تسوے بہانا. اور رات کا وقت کیوں منتخب کیا؟
کیونکہ دن کو تو چہرے نظر آ جاتے ہیں نا، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سچا یا جھوٹا. اور پھر انہوں نے اس چیز کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. یاد رکھیے، سارے آنسو سچے نہیں ہوتے. بعض لوگوں کی ظاہری حالت ان کی حقیقت نہیں ظاہر کر رہی ہوتی. ایک خاتون اپنا مقدمہ لے کر قاضی شرح کے پاس آئی، بہت رونے لگی. کسی نے کہا، قاضی صاحب یہ بہت رو رہی ہے، یہ سچی ہوگی. قاضی صاحب نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو روتے ہوئے آئے تھے. کسی کے رونے، چیخنے یا جذباتی ہونے سے یہ فیصلہ نہ کریں کہ وہ ضرور مظلوم ہے. آج کل میڈیا پر لوگ وکٹم کارڈ کھیل کے ہمدردی حاصل کرتے ہیں، وہ پوسٹ لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ ڈوب گئے، مر گئے، ٹوٹ گئے، ہماری مدد کرو، اس اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو. اور کتنے ہی لوگ ان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے کہ مریضوں کی پرانی رپورٹیں اور جھوٹی باتیں لکھوا کے ڈاکٹر سے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہوتی رہے. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے ہمیشہ انسان محتاط رہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے. کسی کے حال حلیے سے فیصلہ نہ کریں، تحقیق کریں. بہت سے لوگ جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی چوری سامنے آنے لگی یا اب وہ پکڑے جانے لگے ہیں، تو وہ الٹا خود ہی رونا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس جذباتی کیفیت سے دوسرا ان کو چھوڑ دے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا. کہنے لگے ہیں ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے تھے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے اور اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے ہی نہیں. ہاں ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اگین بلیم گیم کھیل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ والد کو جس چیز کا خدشہ تھا انہوں نے اسی کو بہانہ بنایا، اور پھر کہا آپ تو ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. یہ بھی کس لیے کہا گیا؟ تاکہ ٹرسٹ کر لیں آپ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سچا آدمی اطمینان سے بات کرتا ہے، جبکہ جھوٹا آدمی اپنی باتوں سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو چڑھائی کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ گناہ چھپانے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بھائیوں نے کہا آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ضمیر اندر سے ملامت کر رہا ہوگا کہ ان کی کہانی کمزور ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے. بِدَمٍ كَذِبٍ، انہوں نے کوئی اور جانور ذبح کیا، بھیڑیا کہاں ذبح کر سکتے تھے تاکہ وہ باپ کو ثبوت دے سکیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی غلطی کی کہ خون تو لگایا مگر کرتا پھاڑنا بھول گئے. جب یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا کہ وہ تو خون آلود ہے لیکن پھٹا ہوا کہیں سے نہیں، تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ دھوکہ ہے. اسی لیے کہا سب ولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو آسان کر دیا. بس صبر جمیل، اب میں صبر جمیل کروں گا. صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں بندوں سے شکوہ نہ ہو. یوسف علیہ السلام نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ کی جناب میں شکوہ کرنا صبر جمیل کے خلاف نہیں. یاد رکھیے، تقدیر پر جتنا ایمان مضبوط ہوگا مصیبت پر صبر اتنا آسان ہوگا. یہ بات کبھی نہ بھولیں، جتنا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا مصیبت پر صبر آسان ہوگا. واللہ المستعان. اپنی بے بسی صرف اللہ کے آگے رکھیں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کے اپنے ہی پیارے ہی آپ کو دھوکہ دیں، تو پھر کس سے مدد لیں گے؟ پیارے تو دھوکہ دے رہے ہیں. واللہ المستعان. ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس کو وہ اپنا سب سے زیادہ خیر خواہ سمجھتا ہے، جس پہ پوری طرح ڈپینڈ کرتا ہے، وہی چیٹ کر جاتا ہے. کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، محبت کی شادیاں ہوئیں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے شوہر کو خدا بنا لیا، ہر بات ان سے، ہر معاملے میں ان پہ ٹرسٹ، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے ہی کچھ عرصے کے بعد کہیں اور دوستی لگا لی. تو جو انسان بس انسانوں پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی میں انہی کو خدا بنا لیتا ہے، وہ ایک دن توڑ دیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب انسانوں سے اچھا محبت نہ کریں، تعلق اچھا نہ، سب ٹھیک ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ، مدد اس سے مانگنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اپنی بے بسی بس اللہ کے آگے رکھا کریں. انسان انسان ہے، ان کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور پھر سچائی سامنے آ جاتی ہے. اس لیے مصیبت کے وقت صبر نہ چھوڑیں. جھوٹ کو کتنے ہی خون سے کیوں نہ رنگا جائے، ایک نہ ایک دن وہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. جھوٹا خون جھوٹا ہی ہوتا ہے. وَجَاءَتْ السَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا. تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اب اللہ کی تدبیر اور قدرت دیکھیں کہ اس صحرا میں ایک قافلے کو کنویں تک پہنچا دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کو نکالا جا سکے، اور انہوں نے نکال کے کہا یا بشرا، خوشخبری، گڈ نیوز، کہ ہم نے تو پانی لینا تھا، وہاں سے تو ایک خوبصورت بچہ نکل آیا۔ وہ شخص خوشی سے چلا اٹھا، اور قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک قیمتی مال سمجھ کے چھپا لیا تاکہ اور لوگوں کو نہ پتا چلے، انہیں حصہ نہ دینا پڑے۔ اللہ کے تمام فیصلے اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ ایک پیغمبر کے پیارے بچے سے کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک ماسٹر پلان تھا جس میں ایک بچے کو ایک گاؤں سے نکال کے مصر کے تخت تک پہنچانا تھا، اور ہم جیسے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھانا تھی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ظلم سے باخبر ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر انسانی سمگلنگ جو ہے، ہیومن سمگلنگ، انسانوں کو ادھر سے پکڑ کے ادھر جا کے بیچنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، ادھر سے اٹھائے ادھر لے گئے، انہیں چھپا ہوا مال سمجھ کے بیچا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک جرم ہے، لیکن بہرحال موجود ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تدبیریں بڑی عجیب ہیں۔ انہوں نے بچے کو پکڑ لیا، غلام بنا لیا، اب اسے بیچیں گے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کے بارے میں بہت بے رغبت تھے۔ اتنا باصلاحیت حسین انسان چند کوڑیوں میں بک گیا۔ کبھی کبھی انسان کی ورت بہت ہوتی ہے، بہت بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز ہے یہ بچہ تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اور وہ کہ بیچنے والوں کو بس یہ فکر تھی کہ بک جائے اور ہمیں کچھ مل جائے۔ تو کبھی کبھی قیمتی چیز کی بھی ناقدری ہوتی ہے۔ ایک ہیرا جب مٹی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو ناواقف لوگ اسے بھی پتھر سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے باصلاحیت ٹیلنٹڈ لوگ صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں کسی نے پہچانا نہیں ہوتا، معمولی سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ انسانوں کی قدر کریں، آپ کو نہیں پتا کون آپ کے لیے کتنی بڑی خیر کا سبب بنے اس وقت جب اس میں کوئی خیر نظر نہ آتی ہو۔ اور اسی طرح اگر آپ کو ایک جگہ سے ریجیکٹ کر دیا جائے تو کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو۔ دنیا اگر آپ کی قدر نہیں کر رہی تو پریشان نہ ہو، نہ ہوا کریں۔ اگر آپ کو سستا سمجھ کے، بے سہارا سمجھ کے ٹھکرا رہی ہے تو پریشان نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو بھی چند دنوں میں بیچا گیا تھا، مگر اللہ نے ان کی قیمت مصر کی بادشاہت مقرر کر رکھی تھی۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر آج وہ سب نہیں مل رہا نا جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں، بڑی بڑی خواب دیکھا کریں، تھنک بگ، ایک دن اللہ پوری کر دے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کچھ بچوں کے ڈریمز بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑا سوچتے ہیں، تو ماں باپ ان کو ڈسکریج کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے ان پہ۔ آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ یعنی ہر بادشاہ ایک بچہ ہی ہوتا ہے نا، ہر بڑا عالم ایک بچہ ہی پیدا ہوتا ہے نا، ہر پیغمبر ایک بچہ ہی پیدا ہوتا ہے نا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ بچے کل کیا بنیں گے، اس لیے ہر بچہ اہمیت کے قابل ہوتا ہے۔
لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين